حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی جناب، ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں اگلی ایپیسوڈ لے کر، اور اس میں بھی انشاءاللہ حسب معمول مفتی صاحب دین کی باتیں، شریعت مطہرہ کی باتیں، علم دین کی باتیں اور حکمت کی باتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے کی خاص بات یہ ہے تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازتے ہیں، تو حسب معمول آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور کچھ چاہوں گا کہ پہلے کچھ ری انفورسمنٹ کروا دوں، آپ کی پرانا ٹاپک تازہ کروا دوں۔ یاد ہوگا آپ کو پچھلی قسط میں ہم نے روزے کی حکمت، روزے کا جو حاصل ہے اس پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، اور ضمن اس میں یہ بھی تذکرہ ہوا تھا اور بہت پیارے مدنی پھول ملے تھے کہ جو عبادت ہے یہ استقامت سے کرنے والی، رعایت کے ساتھ والی جو عبادت ہے آداب کی، اور للہیت و اخلاص کے ساتھ کرنے والی عبادت یہ پرہیزگاری کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ان صفات سے خالی عبادت وہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو، بلکہ وہ اس پرہیزگاری کی طرف لے کر نہیں جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نیچرلی سوال یہ آرائز ہوتا ہے، مفتی صاحب کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، مفتی صاحب اب جب یہ آپ نے ہمارا ذہن بنایا لاسٹ ٹائم عبادت کا، للہیت کا، اخلاص کا، آداب کی رعایت کا، اور پھر اس کا جو نعمت ہے جو حاصل ہونی ہے پرہیزگاری کی، اس کا آپ نے ذہن بنایا، تو پھر اب نیچرل ریئیکشن اور نیچرل کوشچن یہ آرائز ہوتا ہے کہ یار دل تو جوش تو آ گیا اور کر بھی ڈالی عبادت، لیکن پھر جو ہے نا وہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور اب پھر پیچھے ہو گئے، تو کبھی آن ہو جاتا ہے ہمارا یہ والا بٹن، کبھی آف ہو جاتا ہے، تو استقامت ملتی نہیں ہے عبادت، کبھی بہت بھاری نفس پر لگتی ہے، کبھی بہت آسان لگتی ہے، تو یہ اتار چڑھاؤ کیوں ہوتا رہتا ہے؟ استقامت سمجھ دل مانتا ہے کہ استقامت ہونا چاہیے، استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی جو ہے وہ کوئی پروگرام بتائیں، کوئی سٹیپس بتائیں، کوئی نسخہ، کوئی ریسیپی ہے تو وہ ارشاد فرمائیے، اس پر عمل کریں تو اس طرف چل پڑے گاڑی ہماری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوالات تو بہرحال بہت اہم ہیں، اس لیے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے حوالے سے جتنی بھی اچھی باتیں کی جائیں گی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، گویا ہم اپنے زندگی کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں،
جی جی،
اور اس کی ادائیگی کے بارے میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات حاصل کر رہے ہیں۔
ٹھیک،
ایک تو یہ کہ اہم باتیں ہیں، اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا،
صحیح ہے۔
دوسری باتیں یہ آئیں کہ جیسے ایک عبادت کرنی ہے اور اس سے فوائد اور ثمرات حاصل کرنے ہیں، ساری زندگی کرنی ہے، تو اب ایک یہ آیا کہ دل لگے نہ لگے، پھر یہ کہ استقامت ملے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کریں گے تو وہ نتائج ملتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تقوی پرہیزگاری،
ٹھیک ہے،
وغیرہ وغیرہ، ایک دم نہیں ہوتا یہ۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو آج ہی جو ہے نا ولی اللہ بن جائیں گے،
بٹن دبائیں بلب جل جائے،
یعنی وہ ایک وہ ایسا ہے بھی، اللہ تعالیٰ جس پر کرم کی نگاہ فرمائے
وہ
اسے ولایت سے نواز دے، ولایت ہے بھی وہ بھی،
ٹھیک،
لیکن جب کبھی ایسا ہونا کہ بھئی ایک نماز پڑھی اور اسی کے اندر سب کچھ
ہو جائے،
تو دیکھیں ایسا نہیں ہونا دنیا کے اندر، یعنی سب کچھ ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ جیسے ولایت مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایک نماز پڑھیں ایسے ہی پڑھ لیں کہ بس اس کے بعد نماز نہیں پڑھنی پڑے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے،
صحیح،
ساری زندگی نماز فرض ہے اور ساری زندگی پڑھنی ہے اور عبادت کرنی ہے. ہاں عبادت میں دل لگنا چاہیے, عبادت مسلسل جو کریں گے ہم تو وہ درجہ قبول تک پہنچنی چاہیے, اس کی فکر رکھنی چاہیے.
ٹھیک ہے,
ایک تو یہ مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں.
ٹھیک,
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگے گا تو چھوڑ کر بیٹھ جائیں.
اوکے اوکے,
منہ موڑ لیں.
ٹھیک,
دل لگے یا نہ لگے, پہلا نسخہ تو یہ ہے کہ جس چیز کی آدمی عادت ڈالتا ہے نا,
جی جی,
جب عادی ہو جاتا ہے دل لگ جاتا ہے.
ٹھیک,
اب بچوں کے بارے میں کیا ہے, 7 سال کی عمر میں
ٹھیک ہے
ان کو نماز کا کہا جاتا ہے, کیا انہیں اس وقت نماز کا اور یہ دین کا اتنا شعور اور فہم ہوتا ہے؟
نہیں,
اتنا تو نہیں ہوتا.
جی ہاں,
تو انہیں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے.
صحیح,
پھر 3 سال تک پڑھتے رہیں گے اگر وہ آگے پیچھے ہوتے بھی رہیں گے, 10 سال کی عمر میں بھی نہ پڑھے.
ٹھیک,
تو ولی کے بارے میں ہے حدیث کے اندر, حدیث مبارک کے اندر کہ وہ مار کر پڑھائے.
ٹھیک,
کچھ سزا بھی دے سکتا ہے ایک دائرے میں رہتا.
ٹھیک,
نماز کا عادی بنائے,
عادی بنائے.
تو معلوم یہ ہوا کہ جس بچے کی پرورش ایسے ہوگی کہ جب اس کو نماز کی عادت پڑ جائے گی تو نماز چھوٹے گی نہیں, پھر اس کا دل لگنا شروع ہوگا.
مرحبا,
مثال کے طور پہ پرائمری اور سیکنڈری کر لیں آپ.
ٹھیک ہے,
تو یہ اس کا پرائمری مرحلہ ہے.
جی جی جی,
عادت تو ڈالیں, جب عادت ڈالیں گے تبھی تو کوئی کام آگے پھر اس
کو سنبھلے گا. ٹھیک ہے,
ایک تو یہ ہے کہ دل لگے یا نہ لگے آپ نے مشقت برداشت کر کے بھی جو ہے وہ عبادت کرنی ہے.
ٹھیک,
عبادت ہے ہی نفس پر بھاری.
ٹھیک,
اب رہ گیا کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تو اور اس کے اندر جو ہے مزہ آئے, دل لگے, استقامت ملے.
جی جی,
جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو جائے گا, قوی ہو جائے گا تو پھر عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
اور اپنے عقائد کے اندر اگر کمزوری ہوگی, ایمان کے اندر ضعف ہوگا تو پھر ایمان جو ہے اس کو عبادت کی طرف لے کر جس طرح جانا چاہیے, ضعیف ایمان اس طرح لے کر نہیں جاتا.
Okay.
کبھی اور کامل ایمان ہوتا ہے تو اس کو وہ فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے. ایمان جتنا ضعیف ہوتا جاتا ہے, ایمان کا نور جتنا مدھم پڑتا جاتا ہے تو اتنا جو ہے وہ بے عملی کی طرف, عمل میں دل نہ لگنا, یہ والی کیفیت بندے پہ طاری ہو جاتی ہے. تو اب ایمان کیسے مضبوط ہوگا یہ تو ایک پورا وہ سلسلہ ہے.
جی جی, مصعب یہاں دو سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے وہ ضعیف بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے, یہ تو پھر اب آپ ہی ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سمجھائیں گے. اور دوسرا یہ کہ یعنی جو ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کتابوں میں, علماء سے سنتے ہیں, تو جو عبادت کے بہت زیادہ شائق ہوتے تھے, بہت زیادہ کثرت سے عبادت گزار ہوتے تھے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان طاقتور ہوتے تھے. اور جو یعنی ہم فساق و فجار کو دیکھتے ہیں یا ہم اپنی کیفیات دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے پھر جو ہماری جو وہ عبادات کی وہ کیفیات نہیں ہے تو پھر ہماری ایمان ویسے مضبوط نہیں ہے, کمزور ہیں. تو یہ ذرا تصور ہمیں سمجھائیے گا پلیز.
دیکھیں یعنی معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں گے نا تو پتہ چل جائے گا ایمان کمزور ہے یا ضعیف ہے.
ٹھیک,
بدقسمتی سے یہ کہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثریت کا حال جو دیکھا جاتا ہے
اللہ,
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے ایمان کمزور ہے.
ٹھیک,
اور دین کا جو درد ہے اور شوق ہے, دین کی جو محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے,
جی جی,
اس کو یاد کرنے والا سلسلہ, توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, عقیدہ آخرت, یہ عقیدے تو ہیں لیکن ان میں کمزوریاں ہیں, تبھی تو نافرمانیاں ہیں.
اوکے,
تو یہ سوال کہ ایمان ضعیف ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور قوی بھی ہوتا ہے اور کامل بھی ہوتا ہے, یعنی اس کی دلیل کیا ہے, تو یہ ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر اس پر واضح روشنی پڑتی.
اللہ,
قرآن کریم کی آیت, اللہ, آیت مبارکہ سے بھی اس کا جو ہے وہ پیغام ملتا ہے اور سمجھ آتا ہے یہ مفہوم. ایک تو نماز کے بارے میں آیت مبارکہ, انھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین, قرآن کریم میں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, کہ بے شک نماز ضرور بھاری ہے, دشوار ہے, مگر ان لوگوں پر کہ جو خشوع کرنے والے ہیں, رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں,
اللہ,
اور انہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے,
سبحان اللہ,
اور اس بات کا یقین ہے کہ انہیں پھر کر پلٹ کر رب تعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو جنہیں یہ یقین ہے نا کہ رب سے ملنا ہے اور ہمیں پلٹ کے رب کی طرف جانا ہے, یعنی یہ جنہیں یقین ہے, پختہ
جی
یقین,
جی جی,
عقیدہ ان کا یہ مضبوط ہے,
جی جی,
تو ان کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان پر نماز بھاری نہیں ہے. اور جن کے عقیدے میں کمزوری ہے اور ان کا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے, یقین ہے
ٹھیک
لیکن اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے, لاٹ آ جاتی ہے, غفلت طاری ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بقیہ پر نماز دشوار ہے.
ٹھیک,
تو بعض تو ہوتا ہے کہ دشواری کو دیکھ کے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, مشقت برداشت نہیں کر پاتے, بعض کرتے ہیں تو دل نہیں لگتا. تو دونوں کے حوالے سے اس آیت میں یہ درس ملا کہ جو نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھیں, اور جو پڑھتے ہیں اور انہیں دشواری معلوم ہوتی ہے انہیں بھی چاہیے کہ نماز کے اندر کس طرح دل لگے گا, نماز کے اندر کیسے خشوع خضوع پیدا ہوگا اس کا کوئی طریقہ اختیار کریں.
صحیح.
طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں.
ٹھیک ٹھیک.
اب حدیث شریف کے اندر غور کریں تو حدیث مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل.
صحیح.
بری بات ہے تو اس کو روکنے پہ قادر ہے، روکے.
ٹھیک.
یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے، یہ والا کام نہیں.
صحیح.
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے پہ قادر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان سے منع کرے.
اوکے.
خاموشی اختیار نہ کرے، اس کا ایمان اس کو روکنے پر مجبور کرے گا نا کہ برائی ہے تو روکے. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ تو اعلیٰ درجے کی دین کے فرائض میں سے اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کا درس اس حدیث میں دیا جا رہا ہے. ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے روکنے پر قدرت نہیں ہے تو زبان سے روکیں. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حدیث کے آخری جز میں یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، ابھی کل بھی اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ زبان سے منع کرنے کی بھی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہا کسی وجہ سے،
ٹھیک،
تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے یہ ضروری ہے. اور اس حدیث میں یہ آخری درجے کے بارے میں فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. دیکھیں اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے، کبھی بھی ہوتا ہے.
ٹھیک.
اور دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ نیکی کا دعوت کا جو کام ہے، برائی سے منع کرنے کا کام، یہ بڑا اعلیٰ درجے کا
کام ہے،
کامل الایمان لوگوں کا،
مضبوط لوگ.
تو ان کی نقل میں اگر ہم ناقص لوگ بھی اس کا یہ آغاز کریں گے تو اس عمل کی برکت سے بھی ایمان کامل ہو جائے گا.
مرحبا.
تو ایک تو آیت مبارکہ جس میں نماز کے حوالے سے فرمایا گیا اور اس سے بھی پیغام ملا اور واضح ہوا کہ ایمان قوی اور ضعیف ہوتا ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی واضح ہو گیا. دو حدیثیں اور بہت مشہور ہیں اس طرح، اور بھی اگر غور کرتے جائیں، کتب حدیث کا مطالعہ کریں، بہت ساری روایتیں ایسی ملتی ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے. ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طرح ایمان بھی تمہارے سینوں میں، تمہارے باطن میں پرانا ہو جاتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر فاسأل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ فرما دے.
آمین.
تو اب دیکھیں ایمان تازہ کرنے کا جملہ تو ہمارے منہ سے بھی نکلتا ہے، ایمان تازہ ہو گیا، اس کو دیکھا ایمان تازہ.
صحیح.
تو اس کا مطلب ہے ایمان جو ہے وہ جیسے کپڑے کی مثال دی نا،
جی جی
تشبیہ دی، تو کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے.
ٹھیک.
تو اور اس کو اگر اس کی تجدید کرنی ہے، ایمان کو تازہ کرنا ہے، تو اس کا حل اس حدیث میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان تازہ کر دے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا، سچی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایمان دینے پہ بھی قادر ہے، اس کو قوی کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ تازہ کر دیتا.
سبحان اللہ.
ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیسے
تازہ کریں،
کیفا نجدد ایمان، کیسے ہم ایمان کو تازہ کریں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ.
اللہ
لا الہ الا اللہ کا بکثرت ذکر کرو. دیکھیں لا الہ الا اللہ زبان پہ ذکر جاری ہوگا اور ایمان کا ہے دل میں، ایمان تازہ ہوتا ہے. تو نیک اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے تو اس سے نیک اعمال میں دل لگتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ساتھ ساتھ چل رہے
ہیں.
تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ ایمان جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اس کا بھی مفہوم وہی نکلے گا کہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا نور مدم ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے. تو ایمان قوی اور ضعیف ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک واضح ہوا.
صحیح.
اور ایمان کے ضعف سے عبادت دشوار ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
ایمان قوی ہوتا جاتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے. ایمان قوی کرنے کے طریقے بھی حدیثوں میں ارشاد ہو گئے، انہیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنے کا واقعی جو ہے بہت گہرا اثر ہوتا ہے. صوفیاء کرام، مشائخ عظام، امیر علیہ سنت نے بھی دامت برکاتہم میں لا لیا، دن بھر کے جو وظائف ہوتے ہیں
جی جی
مریدین
جی
کے لیے، اس میں 166 بار لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا ورد، اور 313 بار درود پاک، اور 70 بار استغفار.
جی جی.
تو یہ دن بھر کے وظائف ہیں. اسی طرح اور بزرگوں سے بھی یہ ثابت ہیں، اور یہ تو احادیثوں سے ثابت ہے.
جی جی.
تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کی کثرت جو ہے، اس سے دل کا جو زنگ ہوتا ہے نا،
جی جی،
گناہوں کی جو کالک ہوتی ہے،
جی جی،
وہ بھی دور ہوتی.
مرحبا.
اور جب وہ دور ہوتی ہے تبھی تو ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے.
ماشاء.
تو ایک تو یہ طریقہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بکثرت جو ہے وہ ورد کیا جائے، اس کو اپنا ورد بنایا جائے، سوتے وقت بھی اور ویسے دن بھر کے اوقات میں بھی، اس سے بھی ایمان تازہ ہوگا.
ماشاء اللہ، مرحبا. اچھا صاحب، یہ جیسے ایک عام طور پر بھی کہا جاتا ہے اور ہے بھی یہی کہ وہ راکٹ کو اٹھانے میں جتنی انرجی لگتی ہے نا، بعد میں پھر اس کو سفر کرنے میں شاید اتنی نہیں لگتی ہوگی. تو وہ اب یہ آپ نے جیسے فرمایا ایمان کو قوی کرنے کا، آپ کچھ مدنی پھول بھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور تصور بھی ہمیں سمجھایا، ایمان ضعیف بھی ہوتا ہے قوی بھی ہوتا ہے، ضعف سے قوی کی طرف تصور یعنی طاقت کی طرف مضبوطی کی طرف سفر کرنا بھی چاہیے. اب گناہوں میں پڑا ہے، فسق و فجور میں وہ ہے پڑا ہوا، عوام کی عوامی معاشرے کی جو چال چلن ہے ان میں وہ ڈوبا ہوا ہے. نقطہ آغاز کیا ہو؟ کیونکہ آپ ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوگا تو عبادت بھی اس پر آسان ہوگی، اس کو لذت بھی ملے گی، اور ایمان کمزور ہوگا تو عبادت میں دل بھی نہیں لگے گا، رغبت بھی ویسی نہیں ہوگی. تو اب ایمان تو میرا ہے ہی کمزور، رغبت بھی نہیں ہو رہی، تو کوئی مجھے یعنی میری گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور چل پڑے، پھر تو چلو جیسے جیسے مضبوط ہوتا جائے گا مجھے طاقت ملتی جائے گی، سہارا ملتا جائے گا میری ایمان کی مضبوطی کا انشاءاللہ، اور میں اور مزید مضبوطی اور عبادت میں استقامت کی طرف جاتا جاؤں گا. نقطہ آغاز کیسے کروں؟
نقطہ آغاز دیکھیں، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے.
ٹھیک ہے،
جہاں جہاں بگڑے ہوئے ہیں نا،
جی جی،
ذہن کے اندر کچھ بگاڑ ہے، سوچوں کے اندر کچھ انتشار ہے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ان اسباب سے دور کرتے جائیں.
ٹھیک،
یہ ضروری ہے. نقطۂ آغاز تو یہی ہوگا، یعنی کسی چیز کو اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اچھائی تک لے جانے والے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے.
صحیح.
اور دوسرے یہ ہیں کہ جو اچھائی تک جانے میں رکاوٹ ہیں ان کو دور کر لیا جائے. دو چیزیں ہر چیز میں ضروری ہوتی ہیں.
اوکے.
کسی بھی اعتبار سے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے اس پہ چلیں آپ.
صحیح.
اور اس کامیابی کی سمت جانے کا جو طریقہ کار ہے،
جی جی،
اس پر چلنے میں جو رکاوٹ ہے ان کا دھیان رکھیں، اس سے بچیں.
ٹھیک ہے،
ورنہ چلنا شروع کیا آپ نے، رکاوٹوں نے آ کے آپ کو پکڑ لیا، گھیر لیا، تو اب کیسے آپ کا چکر آگے چلے گا؟
یعنی آپ وہ دوا تو کھا رہے ہیں آپ، لیکن
دوا اور پرہیز کا سلسلہ ہو.
یس یس.
اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ ایک وہ مادیت کا غلبہ،
جی جی،
دین سے دوری کے اعتبار سے بھی، دنیاوی خواہشات کا غلبہ بھی ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہیں.
ٹھیک ہے،
دیکھیں ضرورتیں تو رہتی ہیں نا، زندگی کی ضروریات رہتی ہیں.
صحیح،
وہیں سے تو شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے.
اوکے.
ضرورت اور حاجت کا درجہ، منفعت کا درجہ، اس سے تو کبھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا.
ٹھیک ہے،
اپنی بقا کے لیے ہر جائز طریقے کو آپ اختیار کریں گے.
ٹھیک ہے،
آپ کی ضرورت بھی جو واقعی ضرورت ہے، بنائی ہوئی من گھڑت نہیں.
ٹھیک ہے،
آپ کی جسمانی بقا کی ضرورت،
جی جی،
لباس کے حوالے سے، رہائش کے اعتبار سے جو ضرورت ہے اس کا بندوبست انسان نے کرنا ہے. اسی طرح حاجت کا بھی خیال رکھنا ہے.
ٹھیک ہے،
تاکہ ذہن پریشان نہ ہو.
ٹھیک ہے،
عبادت کر سکے.
ٹھیک ہے،
ضروری منفیاتیں ایسی کہ جس سے اس کو اور زیادہ دل لگے، فکریں منتشر نہ ہو، ان کو بھی اختیار کر لینے میں جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ اس سلسلے کو دراز کر دیتا ہے.
اوکے.
شیطان ان دنیاوی جو امور ہیں اس کی طرف غیر ضروری توجہ دلا کر،
ٹھیک ہے،
جو تھوڑا سا جانا تھا جہاں پر،
جی جی،
وہاں زیادہ آگے لے جاتا ہے.
اوکے. اور جہاں زیادہ جانا تھا
اس کو بلا دیتا ہے.
اوکے.
یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے.
ٹھیک،
جیسے پہلے بھی کسی سلسلے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں.
صحیح.
کہیں بھیجنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. دنیا کے لیے جتنا ضروری عمل ہے، دنیا میں جتنا جینا ہے،
جی جی،
اس کے لیے فکر کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ سب نے کرنی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے.
اللہ اکبر.
دین اور آخرت مسلمانوں کو دیتا ہے.
سبحان اللہ.
تو دیکھیں جو چیز ملنے والی ہے، روزی ہے، دیگر ہے، جس کی اس نے ذمہ داری بھی لی ہے اور کوشش کرنے کا بھی کہا ہے، تو اس کے جو ضروری اسباب ہیں جس سے آپ کی زندگی کی بقا قائم رہے اور آپ اپنی زندگی کا مقصد ادا کر پائیں، اس کا تو جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس سلسلے کو اتنا دراز کر لینا کہ اسی کو اپنا مقصود بنا لیا جناب، کہ اس میں اتنا زیادہ غلو ہو گیا اور اتنی زیادہ توجہ ہو گئی کہ اپنی خواہشات سے آدمی نکل ہی نہیں پا رہا.
صحیح.
جب تک خواہشات کے بکھیڑے سے نکلے گا نہیں تو جو خواہش کے خلاف کام ہے، مثلا عبادت ہے، عبادت والی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا معاملہ، آخرت کی تیاری والا، اس طرف وہ کیسے جائے گا؟ تو اس کا عام طور پر اپنی جو صبح شام ہے، دن اور رات ہے، زندگی کے نشیب و فراز ہیں، لمحات ہیں، ان کا انسان جائزہ لے کہ میں صبح اٹھ کے میں نے کیا کام اپنے ذمے لگا رکھا ہے.
ٹھیک
ہے، دوسروں کا کیا کام میرے ذمے ہے اور میں میری کیا دلچسپی ہیں.
ٹھیک.
اس کے اندر جو غیر ضروری چیزیں ہیں جس سے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، غفلت کی طرف جاتا ہے، انہیں کم کرے.
ٹھیک.
اور ان خالی جگہوں کو جو کم ہوگی ان کو اچھائیوں سے بھرے.
صحیح.
مثال کے طور پہ وہ مسجد میں جاتا ہی نہیں. اگر ایک آدمی محاسبہ کر رہا ہے اپنا کہ بھائی میں مسجد میں جاتا ہی نہیں، قدم ہی نہیں رکھتا، کبھی جمعے کو جاتا ہوں وہ بھی دو رکعت کے لیے جاتا ہوں، اس کے بعد بھاگاتا ہوں، نہ پہلے کی سنتیں پڑھنی نہ بات، تو اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں مسجد میں کیسے جاؤں اور کیوں نہیں جا پاتا، میرا وقت کہاں گزرتا ہے؟ تو جب وہ غور کرے گا تو ہو سکتا ہے سستی کاہلی میں پڑا رہتا ہو گھر پہ،
ٹھیک،
جب کچھ نہیں کرنا تو اٹھا کے جناب موبائل کے اندر لگ گیا، کہیں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں تو پانچ پانچ گھنٹے غیر ضروری نیٹ کے اوپر، سوشل ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ ضائع ہو گئے،
ٹھیک،
اسی طرح سرکل ہوتا ہے باس کا،
ٹھیک،
تین گھنٹے باہر رہنا ہے، ہوٹلنگ کرنی ہے، ادھر بھی بیٹھنا ہے ادھر بھی بیٹھنا ہے، جب اتنے تین گھنٹے رات کو باہر رہیں گے تو پھر صبح کہاں نمازوں کا ہوش ہوگا اور کہاں جناب اپنی ذمہ داریوں کا احساس آئے گا، تو اس سے دنیا کے نظام میں بھی خلل آتا ہے۔ لیکن ابھی تو ہم تھوڑی سی دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر وہ اپنا کوئی جائزہ لے گا کہ کہاں کہاں میں نے گناہ کے کام یا گناہ کی طرف لے جانے والے کام یا فضول وقت میرا ضائع ہو رہا ہے، ان میں سے تھوڑا تھوڑا سا وقت کم کریں اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں ڈالیں بالکثرت، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کو آپ نقطۂ آغاز کہیں۔ جب اچھائی کے قریب آئیں گے نا تو اس کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا، تجربہ کرنے کا، یہ سارے مواقع اس کو ملتے جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں تو جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اور وہ صرف باب المدینہ کراچی میں نہیں ہے، پورے پاکستان میں، اور اب مدنی چینل کے ذریعے سے تو پوری دنیا کے اندر دھومے ہیں، تو کچھ وقت مدنی چینل کو بھی دیں، اس کے ذریعے سے سنیں اچھے پیغامات کیا ہیں، مدنی مذاکروں کے اندر ایمان افروز گفتگو، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں، وہاں پر دین کے ضروری مسائل، اپنے عقائد کی بھی اعمال کی اصلاح کے لیے آپ تھوڑا سا وقت دینے کے لیے تو تیار ہونا،
جی جی،
یعنی نقطۂ آغاز یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے وقت کی قدر کرنی،
ٹھیک،
اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وقت ضائع اور برباد ہوتا جائے گا، قدر کریں گے تو آپ کو پھر وقت اچھے کاموں میں لگانے کا
خیال
شوق پیدا ہوگا۔ اسی طرح نیک اجتماعات میسر آتے ہیں، محلے کی مساجد قریب ہوتی ہیں، پانچ وقت جانے کا ذہن تو بنائیں،
صحیح،
قرآن کریم میں ہے کہ نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، واقعی یہ تو یعنی ایک عام سی بات ہے اور مشاہدے کی بات ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں،
صحیح،
اور جماعت کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے، اب ان کو برائیوں میں کم مبتلا پائیں گے،
ماشاءاللہ،
اور جو اور انہیں اللہ تعالیٰ یاد آتا رہے گا، رات کو نیند نہیں آئے گی نماز نہیں پڑھی میں نے،
سبحان اللہ،
اور اگر نماز کی پابندی ہے اور اس سے جو ایک دل کو سکون ملتا ہے،
مرحبا،
نماز رہ جائے گی تو ان کے دل میں کڑن ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک ایک چیز کو اختیار کریں، نماز تو ہے کہ جو روزانہ پڑھنی ہے، سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں، اس کو اپنا نقطۂ آغاز بنا لیں، اپنے وقت کے ضیاء پر نظر رکھ کے نماز کی طرف آئیں،
ٹھیک،
بے نمازی پن کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ نماز کو اگر آپ صحیح معنوں میں پکڑیں گے نا، اور پھر آگے دین کو سمجھنے کا اور دین پر چلنے کا اور اپنی اصلاح کا آپ کا ذہن ہوگا تو سنورتے جائیں گے،
ماشاءاللہ۔
ایک بزرگ کا قول ہے کہ اپنی اصلاح آپ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ،
اپنی اصلاح آپ کرو ورنہ ہلاک
ہو جاؤ۔ دیکھیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسرا آدمی آپ کو سمجھائے گا، توجہ دلائے گا واضح نصیحت کے ذریعے سے، لیکن وہ آپ کے دماغ کو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں سکتا، اس کی باتوں کو یاد رکھ کے اپنے آپ کو تیار کرنا،
اپنے آپ کو بدلنا
اور عمل کے لیے تھوڑا سا اٹھنا، ہمت کرنا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، دوسرا آپ کو پکڑ کے اٹھا تو نہیں سکتا،
صحیح،
تو نقطہ آغاز یہ ہے کہ خود اٹھیں آپ،
صحیح،
اور آغاز کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور پھر آگے کا جو سلسلہ ہے اس کو اختیار کریں،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا۔ اچھا سب آخر میں جو ہے مظاہرے رمضان مبارک کے نسبت سے جو ہے کچھ مسائل شامل کرتے ہیں سلسلے میں، تو آج جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے، جو میں چاہوں گا کہ آپ بدنی چینل کے ناظرین کو اس بارے میں سمجھائیے کہ عموماً ایسا ہو اگر کہ رمضان مبارک کے دوران روزے کی حالت میں طبیعت خراب ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو اور جو فزیشین ہے ڈاکٹر ہے وہ یہ سجیسٹ کرے، یہ تجویز کرے کہ آپ کو فلاں ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کے لیے وہ بلڈ لینا چاہتے ہیں، خون نکالنا چاہتے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس میں وہ انجیکشن گھوپا جائے گا اور اس میں سے یا کوئی اور آلہ استعمال کیا جائے گا اور خون نکالا جائے گا، تو کیا آپ روزہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب روزے کا کیا ہوگا، روزہ رہا ٹوٹا کیا ہوا؟
جی ہاں، کافی سوالات دارالفتہ میں بھی آتے ہیں، فون کالز بھی آتی ہیں، مدنی مذاکروں میں بھی
جی
سوالات ہوتے ہیں، تو خون نکالنے سے بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے، جسم سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے نا
جی
روزہ نہیں ٹوٹتا،
یہ یاد رکھنا، اوکے،
جسم میں جائے اس کا ضابطہ ہے، مور جو کے ذریعے سے آپ نے کچھ کھایا،
ٹھیک ہے،
ناک میں پانی چڑھایا وہ الگ سے نیچے اتر گیا،
ٹھیک ہے،
یا اور بعض صورتیں، تو ان صورتوں میں کہ کوئی چیز باہر سے جائے اور پیٹ کے اندر اس طرح کے باہر سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے، اس طرح جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے جسم سے نکلنے سے کوئی چیز, چاہے وہ بلڈ ٹیسٹ کی صورت میں خون نکلے یا کچھ اور, اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں.
وہ بہت پیارا رہنما اصول دے دیا نا کہ جسم سے نکلنے سے روزہ جو ہے,
یہ قاعدہ یاد کر لیں گے
بہت ہی پیارا ہو گیا یہ تو ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ تو آپ نے وہ ارشاد فرمایا نا نکالنے والا, اور جسم میں داخل ہونے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ضابطہ ہے, تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرپ لگ جائے یا انجیکشن جو ہے نا وہ لگا دیا جائے, تو اس میں پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
میں نے کہا نا باہر سے ایسی چیز داخل ہوئی جو اندر باطن میں پیٹ میں چلی گئی,
ٹھیک ہے,
باہر سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا. یہ ضابطے کا خلاصہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ عوام مد نظر رکھیں. انجیکشن کے اندر بھی چیز تو باہر کی ہے,
ٹھیک ہے,
اور انجیکشن سے اندر جا رہی ہے,
صحیح ہے,
لیکن یہ ہے معرکت الآرا مسئلہ. فقہ کرام کے مابین اس میں اختلاف ہے کہ اب وہ چیز پیٹ میں جاتی ہے یا نہیں جاتی, اور اس بارے میں جو پورا جو فقہی جو جزیات ہیں ان کے ذریعے سے جو جزیات اور پھر ضابطے ہیں ان پر نظر کرنے سے رائے مختلف ہو جاتی ہے باس کی.
ٹھیک,
ایک باس کی ایک طبقے کی اہل علم کی وہ رائے یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے,
اوکے,
اسی طرح ڈرپ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن جو زیادہ بڑا گروہ کہیں آپ فقہ کا اور ان کی رائے یہ, ہمارے یہاں کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لہذا اختلافی مسئلے کے اعتبار سے اگر لگائیں گے ٹوٹے گا نہیں, جواب یہی ہے,
جی جی,
انجیکشن کا یا ڈرپ کا, لیکن بچنا چاہیے اس سے اختلاف کی بنا پر,
ٹھیک
ہے. لہٰذا اگر کوئی بچ سکتا ہے اور افطار کے بعد جو ہے انجیکشن لگا لے تو اس پر عمل کر لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی انجیکشن لگا بھی لے گا, مجبوری ہو گئی ہے انجیکشن کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, تو فتویٰ یہ ہے ہمارے دارالعلوم اہل سنت کا بھی اور یوں کہیں کہ جمع غفیر کا, علماء کرام کی اکثریت اس پر ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
ٹھیک ہے, اچھا مصطفی
گنجائش ہے,
ٹھیک ہے, اچھا یہ ارشاد فرمائیے, اب اگر یہ سن کر میں وہ طاقت کے انجیکشن لے کر یا اس طرح کی ترکیبیں کر کے میں وہ لگاتا رہوں تو کیا یہ میرا طرز عمل مناسب ہوگا, اچھا ہوگا روزے کی حالت کے اندر؟ یا
انجیکشن سے جو ایک ہے نا روزہ, اس کے ٹوٹنے کا مسئلہ, اگر وہ طاقت کا انجیکشن بھی لگائیں گے روزہ ٹوٹے گا نہیں,
ٹھیک,
لیکن اس طرح طاقت کا انجیکشن لگانا کہ اس کے بعد بھوک اور پیاس ہی محسوس نہ ہو,
جی جی,
تو یہ روزے کی جو حکمت ہے نا,
ٹھیک ہے,
ایک طرح سے اس کے منافی کام ہو جاتا ہے,
اوکے,
تو لیکن روزے پر اس کا اثر یوں نہیں پڑے گا کہ روزہ فاسد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا,
ٹھیک,
لیکن اس سے بچنا چاہیے,
اوکے,
جب تک ضرورت نہ ہو. ہاں ایسی نکاحت اور کمزوری ہو گئی کہ جناب اب روزہ پورا کرنا ہی دشوار ہے, اور پتہ ہے کہ یہ اس کی ایک طرح کی وہ ہے غذا ٹائپ کی, یعنی دوا ہے, یہ غذا تو نہیں ہے, لیکن اس سے جسم میں اتنی قوت آ جائے گی کہ روزہ اس کا پورا ہو جائے گا, تو اب اس اختلافی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں کا فتویٰ جو ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس وقت مجبوری میں اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے کوئی لگوائے الگ ہے, اور ایک یہ کہ جس طرح پیٹ بھرا آدمی گھوم رہا ہوتا ہے,
صحیح,
وہ انجیکشن اور ڈرپ لگا لگا کے جناب اتنا موٹا تازہ ہو کے گھومتا رہے,
صحیح,
تو یہ ایک اچھا عمل نہیں,
ٹھیک ہے.
جس طرح کھانے کے بارے میں ہمارے یہاں کتنی بار یہ امیر علیہ سنت نے درس دیا ہے کہ سحری میں کس لیے کھاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
پورے دن جو ہے وہ روزے دار ہے, اتنا کھا لیتے ہیں کہ جناب چلنا دشوار, اس کو چلانا پڑتا ہے, اور افطار میں اس لیے کھاتے ہیں کہ جناب صبح
سارا دن کچھ نہیں کھایا,
تو ہر وقت پورے رمضان پیٹ جو ہے نا وہ پورا ایک وہ دیگ بنا رہتا ہے, تو یہ اس طرح کا جو مظاہرہ کرتے ہیں روزہ تو ان کا بھی ہو جاتا ہے,
صحیح,
لیکن اس طرح جب روزہ رکھیں گے تو کہاں انہیں عبادت کی,
اللہ,
نماز میں خشوع کی اور جو ان کی سستی کاہلی وہ کیسے دور ہوگی,
جی جی,
تو روزے کی حکمت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بھوک پیاس محسوس ہو, تاکہ نفس کے خلاف جو روزے کی عبادت ہے اس سے وہی جو پرہیزگاری کے فوائد اور ثمرات ہیں
وہ حاصل ہو سکے. اچھا وہ سب انہیلر استھما کے مریض ہوتے ہیں یا سانس کی تکلیفیں ہوتی ہیں تو ان کو بعض وقت انہیلر لینا پڑتا ہے اور فزیشین کی سجیشن بھی ہوتی ہے, تو اگر تو یعنی ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ لینا ہے دوران روزہ بھی اس نے کوئی تجویز کیا ہے تو اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
انہیلر میں گیسز ہوتی ہیں, جب وہ لیں گے آپ وہ منہ میں لیتے ہیں,
جی جی,
اسی طرح جو ہے ناک میں بھی شاید وہ کچھ اسپرے کرتے ہوں گے کچھ اس طرح کا, تو وہ چونکہ اس کے ذرات وہ گلے سے نیچے اتر جاتے ہیں لہذا روزہ ٹوٹ جاتا ہے,
ٹھیک,
یہ جو دمے کے
جی
سانس
جی
والے مریض,
جی جی,
انہیلر روزے میں نہیں لے سکتے,
اوکے,
سحری کے وقت لیں, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں, افطار کے بعد لیں, روزے میں نہیں لیں گے, اگر لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اگر ان کی ایسی مجبوری ہو گئی کہ وہ لیے بغیر چارہ
کھا
لیں, دم گھٹتا ہے,
ٹھیک,
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جناب انہیلر نہ لیں اور روزے کے اندر رہیں,
ٹھیک,
یہ تو خود ہی نہیں بچیں گے,
صحیح,
اس میں کہ روزہ توڑنے کی اجازت مل جاتی ہے,
اوکے,
بلکہ اس کا مرض جب ایسی شدت اختیار کر جائے کہ اب وہ بغیر کھائے پیے یا اس طرح دوا کے بغیر وہ اس کا گزارا نہیں ہے تو روزہ توڑنے کی اجازت مل جائے گی,
اوکے,
لیکن انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹے گا ضرور, ٹھیک اور قضا کرنی پڑے گی, کفارہ نہیں ہے. رمضان کے بعد ایک روزہ جو ٹوٹا ہے اس کی قضا
کرے گا,
فرض رہے گی, فرض روزے کی قضا فرض ہوتی ہے.
صحیح, ٹھیک. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب, آپ نے اتنے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. اگلی قسط میں انشاءاللہ عز و جل مزید مدنی پھولوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں, جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.
حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.